دن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں تاجدار مدینہ کا حکم ہے، یہ سرور سینہ کا حکم ہے، ہمارے نبی رؤوف رحیم کا حکم ہے، امت کے خیر خواہ کا حکم ہے، والدین سے زیادہ مہربان کا حکم ہے. صف میں نہ کھڑا کریں دو، سب منقطع ہو جائے گی، وہ خلا شیطان پر کرے گا. نماز خدا کی پڑھتے ہو پہلو میں شیطان کو کھڑا کر رہے ہو. تبا پرسی نہ کرو، جنازہ نہ پڑھو، صف میں نہ کھڑے ہونے دو. ولا تو آ کے لو ہم، اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ. جب شادی بیاہ ہوگی تو دعوت ولیمہ میں آپ کام و دہن کو تلاوت نہیں بخشیں گے، وہ رشتہ تو حرام کا ہوا، اولاد تو حرام کی ہوگی، عمر بھر کا زنا تو لکھا جائے گا، وہ سب تمہارے کھاتے میں. کھانا جب کھاؤ گے حضور کی بے فرمانی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ. ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پانی نہ پیو. ولا تناکہوہم، ان سے نکاح اور رشتے نہ کرو. کلمہ آقا کا پڑھتا ہے، آقا روکتے ہیں تو رکتا نہیں، تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، جو تمہارا فیصلہ نہیں مانتا، میں اللہ اسے مومن نہیں مانتا. وہ مومن نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا. جب ایمان ختم ہوگا تو رشتے ناتوں پہ خوش ہو جاؤ. ایمان جاتا تو جائے، ایمان آنے جانے والی چیز ہے، رشتہ تو ہاتھ سے نہ جائے. کیا رشتہ یہی کام ہے گا یا ایمان کام ہے؟ تو حضور نبی پاک کا پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا. کوئی عمل کرے گا خود عزت پائے گا. اگر جو نبی کے فرمان کو پیٹھ دے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل، موت میں بھی ذلیل، قبر میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل. عزت ہماری اللہ کے فرمان کی تعمیل میں اور حضور کے فرمان کی تعمیل میں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو غیرت مذہبی عطا فرمائے، ہماری اولاد کو اس یلغار سے بچائے تاکہ حضور کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو سکے. ایسے وہ بھی پوری کر دوں، اگرچہ دن رات کئی راتوں کا جگارا. مدینہ منورہ میں بڑے عروج سے پروگرام ہوئے، ساری ساری رات میلاد، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عاشق چھوڑتے ہی نہیں تھے. میں نے کہا آرام کے دن زیادہ ہی ذکر حبیب ہی میں آرام ہے. پھر رات کی فلیٹ تھی، دمام سوتی یہاں پہنچی، وہ جگا رہا، پچھلی رات کا جگا رہا، لیکن جو وقت گزر رہا ہے آقا کی یاد میں گزر رہا ہے، ان کے ذکر پاک میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، تفسیر ابن جریر طبری میں، تفسیر در منصور میں، ابن کثیر میں، احادیث اور تفاسیر معصولہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں. اور فقیر کی کتاب جو آپ یہاں چھپ رہی ہے مقام رسول، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ جلدیں، صفحات، حوالہ جات موجود ہیں. وہ قادری صاحب سے لے سکتے ہیں، آپ کے ناشر بھی یہاں، کتاب بھی یہاں. دو آنسو نکل جائیں تو فقیر کے لیے دعا کر دینا کہ اللہ عشق رسول میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں موت آئے. وہ واقعہ یوں ہے کہ غنیمت کا مال آیا، آپ نے تقسیم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس تقسیم میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، نام اس کا حرکوس تھا. نام کیا تھا؟ حرکوس. قومیت کیا تھی؟ قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا. لقب کیا تھا؟ ذل خویسرہ. ذل خویسرہ لقب، حرکوس نام، قوم کا تمیم. کیوں اٹھا؟ حضور کی تقسیم پہ اعتراض کرنے کے لیے. سر وہ کافر تھا, بظاہر کلمہ نہیں پڑھتا تھا, کیا وہ ہندو تھا, عیسائی تھا, یہودی تھا, وہ بظاہر کلمہ بھی پڑھتا تھا, کیا وہ بے نماز تھا, لمبے لمبے سجدے بھی کرتا تھا, وہ داڑھی مڈا تھا, کس اللحیہ تھے, گھنی داڑھی والا بھی تھا, کلمہ بھی ہے, نماز بھی لمبی لمبی آدھ پنڈلی تک چادر بھی ہے, سجدے بھی لمبے آدھی پنڈلی تک چادر بھی ہے, سجدے بھی لمبے ہیں, نماز بھی پڑھتا ہے, بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے. بنی تمیم کے قبیلے کا تھا, ذیل خویصر لقب خرکوس نام, کھڑا ہو گیا حضور کی تعریف کے لیے, آقا کی تقسیم پہ تنقید کے لیے, اعتراض کے لیے, کلمہ حضور کا, اعتراض حضور پہ, نماز بھی پڑھتا ہے حرم شریف میں, اعتراض بھی امام الحرمین پہ, امام القبلتین پہ, حرم میں نماز بھی ہے, تاجدار حرم پہ اعتراض بھی ہے. کہتا ہے اے دل یا محمد, اے محمد انصاف سے تقسیم کرو, ایک تو القاب سے حضور کو نہیں پکارا, دوسرا یہ کہ حضور کا نام لیا ساتھ میں درود و سلام نہیں پڑھا, کتنا بڑا بخیل. پھر نبی کو سمجھاتا انصاف کرو, حضور نے فرمایا میں یعدل اذا لم اعدل, اگر میں عادل نہیں تو عادل کون ہے, اگر میرے در پہ انصاف نہیں تو منصف کون ہے, اگر میں عادل نہ ہوتا, خائن ہوتا, مجھ میں خیانت ہوتی, اللہ تعالی مجھے نبوت اور رسالت نہ دیتا. امین کو ملتی ہے, خیانت کرنے والے کو نبوت نہیں ملتی. تو اللہ تعالی نبوت اور رسالت احکام کے پہنچانے مجھے امین جانتا ہے, تو مجھے دنیا کے ٹکوں تقسیم کرنے میں خیانتی جانتا ہے. قد خبتا و خسرتا, قد خبتا و خسرتا, تو خائب ہوا, تو خاسر ہوا, تو ذلیل ہوا, تو خوار ہوا, تیرا کچھ نہ بچا, تیرا کلمہ ضائع, تیری نماز ضائع, تیرے سجدے ضائع, تیری داڑھی ضائع, سب نیکیاں برباد. قد خبتا و خسرتا, تو خائب و خاسر, تو ذلیل و خوار ہو گیا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, عرض کی عرصہ اجازت دیں, اس کلمے پڑھنے والے داڑھی والے نمازی کی گردن اڑا دو, اس کے کلمے کو دیکھوں, اس کی داڑھی کو دیکھوں, یا اس کے اعتراض کو دیکھوں, یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں. دوسری طرف سے حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے, آقا اجازت دیں, اس کلمے پڑھنے والے نمازی موزی داڑھی والے کی گردن اڑا دو. حضور مشیت ازدی, تقدیر ازدی, فیصلہ ربانی کو دیکھ رہے تھے. یہ خارجیوں کا ابو ہے, میرے موزیوں کا دادا ہے, میرے گستاخوں کا جد اعلی ہے, اب اکیلا ہے, اس کی اولاد ہوگی, اس کی نسل بڑھے گی, ہے تو قتل ہونے کے قابل, لیکن رب کی تقدیر مبرم میں اس کا قتل ابھی نہیں لکھا, نہ عمر کے ہاتھوں نہ خالد کے ہاتھوں, یہ قتل ضرور ہوگا. خلافت رابعہ, حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں علی کی فوج اسے قتل کرے گی, یہ بات حضور کے علم میں تھی. اس وقت تک اس کو مہلت ہے, جو بھی اس کے پیٹھ میں بے ادب کھڑے ہیں یہ اپنی نسل پھیلائے, عاشق بھی پھیلے, موزی بھی پھیلے, پھر اس شاکان اور موزیوں کا مقابلہ چلتا رہے, موزی جہنم میں جائیں, لعنت اقدار بنے, عاشقوں کو میں اپنے رحمت کے پلو میں لے لوں, اپنی کملی میں چھپا لوں. یہ کام چلتا رہے گا تقدیر خدا. اب اس نے سوچا کہ حضرت عمر اور خالد نے تو اجازت مانگی, حضور نے روک دیا, اب کوئی اور پروانہ شمع رسالت کو اٹھے اجازت مانگے بغیر مجھے قتل کر دے, میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, میں تو زندگی سے ہاتھ دھو کے بیٹھوں گا. ان سے پوچھ لیا, اور کوئی نہ پوچھے, میں تو ہوں تو قتل ہونے کے قابل صحابہ کے نزدیک. اب وہ حضور کی محفل کو چھوڑ کے جانے لگا. حضور کی محفل میں جب بے ادبی ہوتی ہے تو وہ حضور کی محفل میں نہیں رکھ سکتا. مدینہ سنار کی بٹھی کی طرح ہے. حضور نے فرمایا سنار کی بٹھی میں اچھا سونا بھی آتا ہے, کھوٹا بھی آتا ہے, تو سنار کی بٹھی کھرے اور کھوٹے میں فرق کرتی ہے. تو کھرے رہ جائیں گے, کھوٹے نکال دیے جاتے ہیں. تو آپ کہیں گے کھوٹوں کو تو قبضہ ہے, جب قبضہ ہے تو ان کو کھوٹا کیوں کہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا خلاصۃ الوفا وفا الوفا میں یہ بات موجود ہے, مدینہ بٹھی ضرور ہے, کھرے کھوٹے کا فرق کرتا ہے, مگر یہ نہیں کہ دنیا میں ہی کر دے, کبھی دنیا میں کر دیتا ہے, کبھی بادل اکبار قبر میں پہنچنے کے بعد جنت البقیع میں دفن ہونے کے بعد فرشتوں کی ٹیم مقرر ہے, وہ گستاخ کو جنت البقیع میں اٹھا کے پتہ نہیں ہندو کے مسمان وہاں پھینک دیتے ہیں, اور جو عاشق رسول دور دراز محبت میں فوت ہوا اسے جنت میں لے آتے ہیں. یہ وفا الوفا پڑھ کے دیکھیں, خلاصۃ الوفا پڑھ کے دیکھیں. ابو جہل قریب رہ کے بھی دور تھا, اویس کرنی دور رہ کے بھی پیش حضور تھے. کوئی جالی مبارک کے قریب بیٹھ کے حضور کو پیٹھ دے کے بک بک کر رہا ہے, کوئی یہاں پاکستان میں بیٹھ کے نیر بہاتے ہوئے حضور کا دیدار کر رہا ہے. تو لہذا یہ مدینہ ضرور فیصلہ کر دیتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں, حدیث کے ماننے والا ترا توجہ فرمائے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دجال آئے گا تو میرے مدینے کے اندر نہیں آ سکے گا, فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے, دجال کو کسی رول کسی اشارے طریقے سے تین وغیرہ مسجد غمامہ ادھر ادھر سے دجال کو اندر نہیں آنے دیں گے, فرشتوں کا پہرا ہوگا. اس وقت یرجف المدینہ تو ثلاث رجفات, میرا مدینہ تین دفعہ ہلے گا, اس کی عمارتیں ہلیں گی, اس کے دور دیوار ہلیں گے. جب مدینے میں وہ زلزلہ آئے گا تین دفعہ ہلے گا دجال کے آنے کے موقع پہ, فَيُخْرِجُ اللَّهُ, حدیث کے ماننے والے توجہ فرمائیں, حدیث کے دل دادا توجہ فرمائیں, قرآن کے بعد صحیح بخاری کو ماننے والے ذرا توجہ فرمائیں. میں صحیح بخاری پڑھ کے پڑھا کے عرض کر رہا ہوں, تین دفعہ مدینہ ہلے گا دجال کی آمد کے موقع پہ, تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُخْرِجُ اللَّهُ, میرے مدینے حرم سے اللہ نکالے گا کس کو؟ کل کافرن و منافقن, اس وقت بھی مدینے میں جو کافر ہوں گے جو منافق ہوں گے ان کو اللہ نکالے گا. کافر منافق کہیں گے مکان ہل رہے ہیں, بلڈنگیں ہل رہی ہیں, ہم دب جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم باہر جائیں. کافر منافق باہر جائیں گے, وہ دجال کے حصے کے ہوں گے. میرے کھرے عاشق کہیں گے مریں گے تو مدینے میں, دیوار آئے تو مدینے میں, جیئیں گے تو مدینے میں. وہ شخص مدینہ امتیاز کر دے گا کہ کھرے کون اور کھوٹے کون. گستاخی کی حضور کے مجلس حرکوس زیر خویسرہ تمیمی چلتا بنا, اس نے پیٹ دی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِن دِعْدِ حَازَ قَوْمًا, یہ حرکو ذل خویسرہ تمیمی آج اکیلا ہے. اِنَّ مِنْ زِعْزِ عَذَا قَوْمًا, اس کی نسل میں قوم ہے, اس کے ہم نوا قوم ہوں گی, یہ بھی نماز پڑھتا ہے, وہ بھی نماز پڑھیں گے, اس کی بھی گنی دھاڑی, اس کی بڑی بڑی داڑھیاں ہوں گی, آج پنی تھی اس پنڈلی تک اس کی چادر, اس کے بھی پجامے اسی طرح ہوں گے, سب کچھ ہوگا, کلمہ ہوگا, نماز داڑھی سب کچھ ہوگی. فرمایا یمرکون من الدین کا مرو کے سہم من الرمیہ, جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے, اس کے ہمنا اور یہ اسلام کا دعویٰ کر کے کلمہ پڑھ کے بھی اسلام سے خارج ہو جائے, اسلام سے باہر ہو جائے. یقرؤون القرآن, قرآن بہترین انداز سے پڑھیں گے, کیونکہ جی قرآن کا حق ادا کرتے ہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو قرآن کی سند کوئی قاری دیتا ہے, کسی کو تجوید والا دیتا ہے, ان کے قرآن اچھا پڑھنے کی ٹکٹ حضور نے دی ہے کہ قرآن پر کشش پڑھیں گے. جو بھی حاجی جائے گا, کمال ہے جی قرآن بہترین پڑھتے ہیں, یہ موتیوں کی طرح فر فر ہوتا ہے, قرآن بہت پڑھیں گے. لیکن میں فرماتا ہوں کہ قرآن کو نہ دیکھنا, ان کی تلاوت کو نہ دیکھنا, ان کی نماز کو نہ دیکھنا, یہ مجھ نبی کا فیصلہ ہے, یمرکون من الدین, یا اسلام سے خارج. سیما ہوں التحلیق, سر کے بالوں کے زلفوں کے قائل نہیں ہوں گے, صفائی سر پہ اس طرح صفائی بالوں کی, یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا, ان ادرکتہم لأقتلنہم قتل آدن, اگر میں ان کے زمانے دنیا میں ہوتا ان کو اسی طرح قتل کرتا جس طرح قوم عاد کو قتل کیا تھا. طوبی لمن قاتلہم وطوبی لمن قاتلوہ, جو ان خارجیوں کو قتل کرے گا اسے مبارک, جو ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا اس شہید کو بھی مبارک. یہ حضور نبی پاک ارشاد گرامی ہے, یہ حضور کی تقسیم میں اعتراض کرنے والا ذل خویسرہ حرکوس تمیمی تھا, پھر ابن تیمیہ وہ بھی قوم کا تمیمی, جس کو شافی حنفی مالکی ہم سب نے فتویٰ دیا, یہ جیل میں عمر بھر رہے, توبہ کرے تو باہر نکالو ورنہ مر جائے. آج کل کے کچھ لوگ اسے شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں. ان کا شیخ الاسلام سن کیا ہے, کہتا ہے نبی پاک کے روزے کی نیت سے سفر کرنا یہ حرام کا سفر ہے, اس میں نماز قصر کرنے کی اجازت نہیں, اور اللہ کی لمبائی چوڑی بھی اس نے ناپ رکھی, اللہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہے. کہتا انہو بے قدر العرش, اللہ عرش کے برابر ہے, نہ انچ کم نہ انچ زیادہ, پورا عرش کے برابر ہے. یہ اللہ کے لیے جسم تسلیم کر لیا, ممبر پہ کھڑا ہوا تھا, چیلوں میں تقریر کر رہا تھا ابن تیمیہ, ممبر سے نیچے اترا کہ جیسے میں سیڑھی پہ اتر رہا ہوں نیچے, اللہ بھی پچھلی رات عرش سے پہلے آسمان پہ اسی طرح اترتا ہے. جسمانیت کا قائل, کسی مزار کے لیے سفر نہ کرو, حضور کے روضے کی نیت کر کے سفر نہ کرو, حرام ہے. تین طلاقیں دو, چار دو, پانچ دو, سو دو, بیوی بیوی رہے گی, اولاد حرام کی پیدا ہو جانے نہ دو سے. یہ اس کے کچھ مسائل ہیں, وہی شیخ الاسلام والمسلمین ہے, وہ بھی قوم کا تمیمی, وہ پہلا حضور کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا وہ بھی تمیمی, ابن قیم بھی تمیمی, پھر ابن عبد الوہاب نجدی 1111 میں پیدا ہونے والا, 1212 یا 13 میں فوت ہونے والا, نجدیوں کا پیشوا, وہابیوں کا پیشوا, یہ بھی قوم کا تمیم ہے. کہ سارا خاندان ایک, پہلا تمیمی اور اخیر تک تمیمی. اور پہلے حضور نے بتا دیا یہ تمیمی ہے, اس کی نسل سے قوم ہوگی, اس کی قومیت کی قوم ہوگی, اس کے ہم نوا ہوں گے, میری گستاخی کریں گے, مجھ پہ اعتراض کریں گے, نماز پہ زور ہوگا, سجدے لمبے ہوں گے, کہ رات لچھے دار ہوگی, داڑھیاں گھنی ہوں گی, سر پہ استرا ہوگا, آج پنڈلی تک چادر پجامہ ہوگا, لیکن اسلام سے فارغ. کیا بد مذہب سیاسی یا مذہبی اتحاد ممکن ہے؟ بد مذہب کی تقاضے کیا ہیں؟ اگر بغیر قصد و ارادے کے ایک کشتی اور جہاز میں سنی بھی ہو بد مذہب بھی ہو سفر کر رہے ہیں, تو یہ عقیدت کا معاہدہ نہیں, یہ سیاسی معاہدہ نہیں, ایک سفر طے کر رہے ہیں, منزل پہ جا رہے ہیں, گاڑی میں ہے, ڈبے میں ہے, جہاز میں ہے, بس میں ہے, یہ مجبوری ہے. جہاں تک مذہبی اتحاد ہے یا سیاسی اتحاد ہے, وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے. جو غیرت اعلی حضرت نے سکھائی, جو غیرت شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان نے سکھائی, جو غیرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد سنت نے سکھائی, وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے. اور یہی اپنی طرح نہیں سکھائی, یہی غیرت قرآن میں ہے, یہ غیرت حدیث میں ہے. ایک ہے ارادے کے ساتھ ان کے ساتھ اتحاد کرنا, ایک ہے بغیر ارادے کے کسی سفر میں مل جائیں, اب آگ لگ جائے خدا نہ خواستہ کسی عمارت کو, اس میں ہندو ہو مسلمان ہو, کہ پانی لے آگ بجھانے کے لیے, یہ اتحاد اس لیے نہیں کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے, آگ بجھانا مقصود ہے, تو ہر مذہب والا پانی لا رہا ہے, یہ اتحاد اور ہے. لیکن وہ اتحاد سیاسی یا مذہبی, عقل بھی ہو, شرب بھی ہو, ملاقاتیں بھی ہوں, پیار کی باتیں بھی ہوں, لینا دینا بھی ہو, اس کی شرعی طور پہ میرے معلومات کے مطابق ایمان اجازت نہیں دیتا, غیرت کی اجازت نہیں. تھوڑے رہو, کھرے رہو, وہی بہتر. وہ بد مذہب کے اتحاد سے وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے, سارے کیے پہ پانی پھیر جاتا ہے. آل سنت کے علاوہ کسی امام کی اقتدا بالکل ناجائز ہے, بالکل حرام ہے. آپ اقتدا پوچھتے ہیں, آپ یہ پوچھیں کہ اس کا گناہ کتنا ہے, بیوی نکاح میں رہے گی یا فارغ ہو جائے گی, تو آپ نے غیر مستحق امام کو امام بنا لیا, آپ نے اس کی تعظیم کی, جس کو امام بنایا جاتا اس کی تعظیم کی جاتی ہے, بتی مذہب والا, بتی عقیدے والا تعظیم کرو گے, دین ہل جائے گا, اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی. وہ تعظیم کے قابل نہیں, وہ توہین کے قابل ہے. بد مذہب بد ہم رہا, جو علل اعلان گناہ کرتا ہے, فاسق کے مولن, داڑھی منڈوانے والا, رمضانی حافظ, موسمی حافظ, خشخاسی داڑھی والا, اس کے پیچھے بھی تراوی مکرو تحریمہ, امام بنانا گناہ, پڑھ لیا دوبارہ اس نماز کو پڑھنا واجب ہے. حضور کی شریعت کی تابے داری کرے. فقیر نے مدینہ منورہ سے آنے والے دو حضرات کی زبانی ایک واقعہ میں نے سنا تھا. ایک ان میں سے میرے آقا نعمت مربی جسم روح قبلہ والے سے رحمت اللہ علیہ تھے, عارف باللہ عاشق رسول, زائر مدینہ, پروانہ مدینہ, ان کی زبانی بھی میں نے سنا. اور رحیم یار خام آپ کے ایک شاگرد جو کالج میں پڑھتے تھے, کوٹ اور ٹائی والے تھے, سینما دیکھنے ساتھیوں کے لیے جا رہے تھے, قبلہ والے صاحب نے فرمایا بیٹے ادھر آؤ، طبیعت پہ زور دے کے آیا کہ بزرگ عالم ہیں، ہم ان کے پیچھے کبھی نعت پڑھ لیتے ہیں، یہ بلا رہے ہیں. فرمایا سرائیکی جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں، رہیں گے یار خان کی بات چہ رہیں گے یار. اچھا میں سالن پکاتا ہوں یا پکا ہوا ہے، روٹی ابھی تیار کرتا ہوں، روٹی کھا لو. کہنے لگا یہ ساتھی سین ماں کی انتظار میں کھڑے ہیں، مولوی کا حال دے، کہتے کھانا کھاؤ. وہ اشارہ کرتے نکلا، لیکن کھانا کھلایا. جب جانے لگا تو قبلہ والے سامنے اس کی جوتی سیدھی کر دی. تو وہ بڑا حیران ہوا، اتنا خلق، نہ میں شاگرد نہ میں مرید، یہ بحر العلوم عارف کامل ولی میری جوتی سیدھی کر دی. اس اخلاق کا ایسا اثر ہوا، اس نے کہا تم سینما میں جاؤ، میں نے آج تک والد کی جوتیاں بھی سیدھی نہیں کی. تو یہ اتنا کرم کر رہے ہیں، ان میں سے اچھی مہک آ رہی ہے. پھر قبلہ والا سب سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دین کے مسائل آپ نے اسے نعتیں سکھائیں. وہ نعتیں پڑھتا تھا، آپ روتے تھے، جب آپ روتے تھے وہ بھی رونے لگ جاتا. تو حضور کی نعتوں کا اثر ہوا، وہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوا، عشق رسول کے جام پی لیے. اب وہ سینما وغیرہ سب بھول گئے، داڑھی بھی رکھ دی. اس کو کہا تجھے مدینے لے چلیں، پورے گھرانے کو آپ مدینے لے گئے. فرمایا یہ درود پڑھو حضور کی زیارت ہوگی. اس کو اس کے والدین کو والے سب کے بتائے ہوئے درود کی وجہ، سفارش کی وجہ سے گنبد خضرا بھی نظر آئے، گنبد خضرا کے مکین بھی نظر آئے.
سبحان اللہ.
پھر اس نے رحیم یار خان کے اندر تین چار مدرسے کھول دیے، 300-400 طالب. ملازمت مل میں کرتا تھا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن در در جا کے کوٹھیوں پہ جا کے افسروں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا. تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، تو آج بھی اس کے مدرسے آباد ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. کہ لگے یہ آپ کے والد کی کرم نوازی ہے کہ جہنم میں جانے والے کو جنت کی طرف لے آئے، سین ماں دیکھنے والے کو حضور کی زیارت کرائی، عشق رسول کے جام پلائے، سیدھے راستے پہ لائے. وہ حاجی فیض احمد سیال رحیم یار خان والے رحمت اللہ علیہ، ان کی زبانی پہ میں نے یہ واقعہ سنا تھا، قبلہ والے صاحب کی زبانی. دل چاہتا تھا کبھی مدینہ منور میں حاضری جب دوں، اس مدینے کے ولی سے میں خود سنوں. تو ایک دفعہ جب پھر جائیں، آخر میں جانے والی بات ہو، آنے والی بات ہو. آنا جانا اس لیے کہ طبیعت خراب ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. مقام مقدس ہے، اللہ نے اس کی دھرتی زمین کی مٹی کی قسم اٹھائی. اللہ قسم یاد کرے اس خاک پاک کی، کہیں ہم سے بھی ادبی نہ ہو جائے. اس لیے مدینہ جائیں، پھر آئیں، پھر مدینہ جائیں. یوں ہی تمام عمر ہماری تمام ہو جائے. اس سفر برکت والے میں بیٹری چارج ہوتی ہے، دل کی بیٹری جو ڈین ہو چکے چارج ہوتی ہے. گنبد خضرا کے نظارے سے دل پہ کرنٹ لگتا ہے، کہتا ہے روح سیاہ تیرے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے در کو دیکھوں. در پہ آئے خالی جائے، عقیدت مندو جھولی پھیلائے، بلکہ جھولی بھی وہ خود دیتے، مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھاتے. تو مجھے بھی شرف حاصل ہوا، میں اس مدینے کے ولی سے میں نے کہا ایک واقعہ، میں نے اپنے والد کی زبانی اور ان کے شاگرد حاجی فیض احمد سیار رحیم یار خان والے سے یہ سنا ہے، آپ خود اپنی زبان سے سنائیں، تو آپ اس واقعے کے عینی گواہ ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں، واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی گھر کے اندر محفل عید میلاد النبی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، تبرکن میلاد کی جلیبی تقسیم ہوئی. میر محفل نے کہا میلاد پاک کا تبرک یہ جلیبی جو کھائے گا آج رات آنے والی آج رات پھر اسے حضور کی زیارت ہوگی. لیکن ہر ایک کو اس کی طبیعت انداز دل کی کیفیت کے مطابق ہوگی. فجر کی نماز کے لیے جب حرم شریف جائیں گے تو درمیانی برآمدہ اس میں بیٹھیں گے تاکہ گنبد خضرا کی زیارت بھی ہوتی رہے. ایک سال کی عبادت کا ثواب کم ہے, ایک لحظہ حضور کے گنبد کو دیکھنا سال کی عبادت سے زیادہ ہے. لاکھ کروڑ حج ایک طرف, حضور کے گنبد خضرا کے ایک لمحہ دیکھنا اس کی اوسط زیادہ ہے. یہ نہ سمجھنا روزے کو دیکھ رہے ہیں, یقین کرنا ہم روزے والے کو دیکھ رہے ہیں اور روزے والا ہمیں دیکھ رہے ہیں. کس نیت سے؟ کہ وہ سامنے برآمدے میں پڑھیں گے, گنبد خضرا سامنے ہوگا, جتنے محفل کے شرکا ہو اپنا اپنا خواب بیان کرنا کہ کس انداز سے حضور کی زیارت ہے. اس میں ایک نجدی بیٹھا تھا, اس نے کہا جلیبی تو میں چھوڑتا ہی نہیں لیکن حاضہ لا یمکن ان محمدن قد مات سلسل, حضور تو مر گئے معاذ اللہ, زیارت تو ممکن نہیں, جلیبی ضرور کھاؤں گا. پر میں جو جس انداز سے کھائے اس کو اسی انداز سے جلیبی اپنا اثر دکھائے گی میلاد والی. صبح کو وہ اللہ کے ولی پہنچے, میلاد والے بھی جلیبی کھانے والے پہنچے, تو میر محفل نے ایک صاحب سے پوچھا بتاؤ تجھے آج رات حضور کی زیارت کس طرح ہوئی؟ اس نے کہا مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا. سلسل حضور نے کپڑے کی پوٹلی دی, آنکھ کھولی تو میرے ہاتھ میں موجود تھی وہ پوٹلی موجود, اس میں کھجوریں محسوس ہوتی ہیں. میں آپ کے بارگاہ میں وہی پوٹ لے لیا, جیسے جلیبی آپ نے تقسیم کی تھی کھجوریں بھی آپ تقسیم کر. وہ کھجوریں کھائیں تو بڑی لذیذ ترین کھجوریں تھیں. اس نے اپنا انداز یہ بتایا, کسی اور نے اپنا انداز بتایا, تیسرے نے اپنا انداز بتایا. نجی سے پوچھا بتا نجی تجھے کیسے زیارت ہوئی؟ جلیبی تو بھی رگڑ گیا تھا. اس نے کہا جی میں کھڑا ہوا تھا, مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جبل احد شریف کی طرف سے حضور علیہ السلام کی سواری آ رہی, میں اسی انتظار میں کھڑا تھا. ایک اور نجدی مجھے مل گیا, کہنے لگا کیوں کھڑا ہے؟ انا انتظر زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کی زیارت کے منتظر ہوں. اس نے کہا ھذا لا یمکن, یہ ممکن ہی نہیں, ایسا ہوا فوت ہو گئے. اتنے میں نے کہا شوف ھذا آیات النبی, دیکھ سواری پہ حضور سوار آ رہا ہے, لیکن رخ ودو آپ پہ کپڑا تھا چونکہ نجدی تھا, جلیبی اپنا سر دکھا رہی تھی, نجدیت اپنا دفاعی بند مار رہی تھی, تو چہرے انور پہ کپڑا تھا. تو میں نے کہا دیکھ حضور آ رہے ہیں, حضور کے سوار ہیں, آپ سواری پہ سوار ہیں. اس نے کہا ھذا وہمک وہم الشیطان, یہ تیرا وہم ہے, شیطانی گمان ہے. تو میں اس سے لڑنے لگا, ہم دونوں نجدی خواب میں لڑنے لگے. اب ہم لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ہاتھا پائی شروع ہو گئی. حضور کی سواری گزر گئی, جب ہم جھگڑے سے فارغ ہوئے تو پیٹ نظر آئی, تو جلیبی نے اپنا سر دکھایا, نجدیت نے اپنا سر دکھایا, چہرے کا دیدار نہیں ہو سکتا. میں نے مدینہ منورہ کے ولی سے گنبد خضرا کے سائے میں میں نے پوچھا حاجی صاحب تمہیں کیسے زیارت ہوئی؟ جو روایت میں نے وہاں سنی ہے اپنی زبان سے بیان کر دو, کہ اس محفل میلاد میں تم بھی تھے؟ نے کہا میں بھی تھا. اب وہ جنت البقیع میں سو رہے ہیں, آل بیت کے قدموں میں. وہاں ان کی تمنا تھی مروں اور زندہ رہوں, موت بھی مدینے کی, حیات بھی مدینے کی. میں نے کہا آپ کو کیسے ضرورت ہے, آپ نے جلیبی کھائی تھی؟ کھائی تھی. یہ خود سویا قسمت جاگ اٹھی تو آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ جالی مبارک کے اندر سے ریاض الجنت کی طرف حضور تشریف لائے, پھر ریاض الجنت سے وہ پہلا جو باب عمر تھا باب مجیدی کے سامنے اسی انداز سے, باہر تو ڈاکانہ خیر تھا, امام ضیاء الدین قادر رحمۃ اللہ کا آستانہ تھا, یہ تاج توسیع نہیں ہوئی تھی, وہ کنواں مبارک بھی باہر تھا جو آپ دروازے کے اندر آ گیا کہ حضور باب عمر کی طرف آ رہے ہیں. تو میں نے حضور کی بغل میں دیکھا کہ ایک کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور چل رہے ہیں. میں نے غور سے دیکھا تو وہ ملتان کے حضرت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی تھے. میں حیران ہو گیا ملتان میں رہتا ہے یا حضور کی بغل میں رہتا ہے؟
اللہ اکبر.
پر میں بظاہر ملتان میں رہتے ہیں, حقیقت میں ہماری بغل میں رہتے ہیں.
سبحان اللہ.
جو ہمارے دین کی خدمت کرے, متقی پرہیزگار ہو, اس کے لیے حضور کی ٹکٹ ہے. ان اول الناس بی المتقون من کانو وحیسو کانو, متقی پرہیزگار لوگ جہاں بھی رہیں وہ میرے قریب رہتے ہیں. وہ جہاں میرے قریب رہتے ہیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارے استاذ ہیں, یہ ہمارے پیشوا ہیں. محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب رضوی چشتی قادری کا وصال کراچی میں ہوا تھا شاہین ایکسپریس کے ذریعے. آپ کا جیسا دیکھا کی لیل پور فیصل آباد جا رہا تھا, اسی رات ایک اللہ کے بندے کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. دیکھا تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کی گود میں سر رکھ کے لیٹ رہے, ساتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما. تو حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ مولانا سردار احمد صاحب اتنا غیور سنی تھے, ان کا آج وصال, اتنا غیرت مند تھے, کبھی بد مذہبوں کو ہاتھ تک نہیں دیا. ملتان ہم پڑھتے تھے حضور کی بلا کاظمی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس, پتا چلا وہ کراچی جا رہے ہیں مولانا سردار احمد صاحب, تو ہم طالب گئے ملنے کے لیے. ادھر دیوبندیوں کو قاضی احسان احمد آ گیا, وہ کہتا السلام علیکم, آپ منہ پھیر لیتے, وہ دوسرا تھا السلام علیکم, آپ جواب نہیں دیتے. حضور میں آپ کو محدث سمجھ کے, حدیث کا خدمت گزار سمجھ کے مسافہ کرنا چاہتا ہوں, آپ ہاتھ تو دیں. فرمایا میرے نبی کی گستاخانہ عبارات سے توبہ کر لو, پھر سردار احمد کا ہاتھ بھی تیار ہے, سینہ بھی تیار. جب تک حضور کی گستاخانہ بس توبہ نہ کرو, میں نہ سینے سے لگا سکتا ہوں نہ میں ہاتھ دے سکتا ہوں. جب دیکھتے تھے مشکوک آدمی آ رہا ملنے کے لیے تو تسبیح شروع کر دیتے کہ نہ فارغ ہوں گا نہ بد مذہب کو ہاتھ. صدیق اکبر نے کہا آپ کتنا غیرت مند تھے, یہ آپ کے گستاخ کو ہاتھ تک نہیں دیا تھا. حضور نے فرمایا اگر اتنا غیرت رکھی ہے میرے لیے تو دیکھو مرنے کے بعد کس کی گود میں لیٹ رہے. یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے واسطے سے الحمدللہ ہم حق پہ ہیں, ہم حق پہ ہیں. جیسے دوپہر کے سورج پہ یقین ہوتا ہے, ہمیں اپنے بزرگوں پہ یقین ہے, وہ حضور کی حاضری والے ہیں اور یہی صراط مستقیم. کے علاوہ کسی بد میں سلام کرنا، مسافہ کرنا. مولانا سردار احمد صاحب کی غیرت تو اب بیان کر چکا، غیرت کرو گے تو کی گود ملے گی.
سبحان اللہ،
بے حد مجبور ہو گئے، سلح کلی والے ہو گئے، ہر دے کے چمچہ بننا چاہتے ہو، سلام کے بغیر آپ کا گزارا نہیں. تو بعض مذہب کے سلام کی نیت نہ کرو، اس کے ساتھ کاندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نیت ان کی کرو. السلام علیکم بعض مذہب پہ نہ، اس کے ذات جو فرشتے ہیں ان پہ سلام. اگر آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے، گزارا کرنا ہے، اگر غیرت ایمانی دکھانی ہے تو عظیمت والا مقام بولی ہے. دل کی جب کبھی مجھے صفائی مل جاتی ہے کسی کی نگاہ کا صدقہ، مجھے پتہ بھی نہ ہو، اگر بد مذہب مجھ سے ہاتھ ملا لے تو میرے دل میں محسوس ہوتا کوئی غلاظت لگ گئی ہے. جب تک دھوؤں نہ مجھے قرار نہیں آتا. جب دل صاف ہو تو، جب دل میلا ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ اتنا غلاظت محسوس ہوتی ہے بد مذہب کو ہاتھ دیتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دل روشن رکھے. عقیدہ ختم نبوت میں آل سنت کے تحفظ، آل سنت تو ہی عقیدہ ختم نبوت کے محافظ. جب مرزے نے چیلنج کیا، کون سا اور مذہب والا مرزے کے مقابلے کے لیے گیا؟ گیا تو تاجدار گولڈا گیا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ، چوک دال گران لاہور کے اندر آج مکان موجود ہے. پر میں مرزا ختم المرکر اپنی ذلی برودی نبوت کا قائل، حوالذی ارسل رسولہ بالقادیان، مرزا نے کہا یہ آیت مجھ پہ اتری اللہ کی طرف سے ٹیچی ٹیچی کے ذریعے، اور ان کے پاس جبریل آتا تھا کب ٹیچی ٹیچی آتا تھا، کہنے لگا اللہ وہ ہے جس نے قادیان میں رسول کو بھیجا. تو پیر میر علی شاہ سے برند نے فرمایا گوڑے والی سرکار نے، میں حضور کی امت کا ادنا غلام ہوں، تو نبوت کا دعوے دار ہے، میں قلم سے کہتا ہوں وہ بھی لکھے، تو بھی قلم ہاتھ میں نہ پکڑ وہ لکھے، تیرے دلائل کبھی ہیں یا میرے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، پیر صاحب گولا آپ نے کیا کہا؟ نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا، آقا کی تائید میرے ساتھ. اس کا قلم نہیں لکھ سکتا تھا اگرچہ نبوت کا دعوے دار ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں قلم ہاتھ میں نہ پکڑتا، میرا قلم خود لکھتا جاتا. یہ لاہور میں مناظرہ جیتا تو کس نے؟ سنی نے. مرزے پہ کفر کا فتویٰ پہلے پہلے کس نے دیا؟ کس نے فتوے لیے؟ مجدد امام احمد رضا نے، قہر الدیان علی مرتد بقادیان المعتمد المستند، کفر قطعی کا فتویٰ دیا تو مجدد امام احمد رضا نے دیا، جس کی عرب وجہ میں تائید ہوئی. یہ بھی سنیوں کے ہاتھ میں، یہ سب سنیوں کے کارنامے. جب کھالیں اتارنے کی باری آئی تو اور لوگ آ گئے، وہ چمڑے وصول کرنے کے لیے اور ہیں، جان دے لینے والے سنی عظمت مصطفیٰ پہ قربان ہونے وہی ہیں. پھر اسمبلی میں جو فتویٰ قانون لا پاس ہوا کہ مرزائی قادیانی لاہوری جو بھی ہوں ایمان سے فارغ ہیں، یہ کارنامہ بھی سنیوں کا ہے، مفتی محمود کا نہیں تھا. مرزے کے چیلو نے کہا کہ ان کی تقویت ایمان میں موجود ہے، اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے. جب کروڑوں محمد پیدا ہو سکتے ہیں، مرزا نہیں پیدا ہو سکتا. تو ہمارے سنی عالم نے کہا اس کا جواب مفتی محمود دیں گے، ہم دونوں کے ایک کھاتے میں سمجھتے ہیں، قاسم نانوتوی بھی فارغ ہے، مرزا بھی ایمان سے فارغ ہے. جو خاتم کا آخری نبی نہیں مانتا ایمان سے فارغ ہے. خاتم المانا حضور نے خود بیان فرمایا، اس میں ہیرا پھیر گیا تو نانوتوی نے کی ہے کہ خاتم المانا آخر الانبیاء نہیں، زمانے کے اعتبار سے دو آخری نبی نہیں، بلکہ نبوت ختم آپ پہ، بذات آپ ہیں اور بالعطا ہیں، آپ کے زمانے میں آپ کے زمانے کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم الانبیاء کے منافی نہیں، آخری نبی والا مانا کرنا صحیح نہیں، یہ نانوتوی نے لکھا، عرض کا فتح دونوں پہ ہے۔ تو ہم الحمدللہ حضور کی ہر صفت کو مانتے ہیں، اب تو تقریباً سارے فرقے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ مرزائی ایمان سے فارغ ہیں، قادیانی فارغ ہیں، کیوں حضور کو آخر الانبیاء نہیں مانتے، اور اول آخر دونوں حضور کی صفتیں ہیں، فرمانا اول خلقم و آخر باسن، تخلیق میں اول میں ہوں، ظہور میں آخر الانبیاء میں ہوں، معراج کی رات رب کریم نے فرمایا جعلتک اول النبیین فی الخلق و آخرم فی الباس، تخلیق میں میں نے مصطفیٰ آپ کو اول بنایا، ظہور میں آخر بنایا، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور قرآن کی آیت ایک تفسیر سے بھی ثابت ہے، هو الاول والآخر، اللہ بھی اول آخر ہے، حضور بھی اول آخر ہے، شیخ محدث بھی مدارج میں لکھا، مفسر قرآن جمل نے لکھا، اول بھی آخر ہے، آپ کی عدالت میں آپ کے ضمیر کے سامنے ایک مصر رکھتا ہوں، فیصلہ آپ سے مانگتا ہوں، جو حضور کو آخر نہ مانے مومن ہے یا کافر، ایمان سے فارغ ہے، جو آخر الانبیاء نہ مانے وہ تو ایمان سے فارغ ہے، اور جو حضور کو اول نہ مانے وہ کس کھاتے کا ہوگا، ایک صفت پہ ایمان میں دوسری پہ ایمان نہیں، حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، حضور کی ایک صفت کا انکار ہو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے میں اہل سنت کے کردار کے علاوہ دوسروں کا کیا کردار ہے، ان کا کردار یہ ہے انہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا، حضور کے بعد اور نبی پیدا ہو سکتا ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے، السنۃ الاشرف علی تھانوی نے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کلمہ صحیح ہے، اس کا کلمہ پڑھا گیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اس کی بھی تھانوی نے تصدیق کی، اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی، رسالہ عالم دم تصدیق کی، ان کا کردار یہ ہے وہ خود نبی بننے کے لیے تیار ہیں، اپنی رسالت کے اقرار کرتے ہیں، لیکن مرزے سے کیوں دشمنی کی کہ دروازہ ہم نے کھولا، قرآن کے معنی کو ہم نے تبدیل کیا، نبوت ہم تھے یا تم تھے، دروازہ ہم نے کھولا نبی تم بن گئے، یہ انا کا مسئلہ پیدا کر دیا، ورنہ ختم نبوت کے منکر یہی ہیں جو ختم نبوت کی تنظیم بنا کے آپ کی قربانی کی چمڑے اتارتے ہیں، چمڑے لے جاتے ہیں کلاشن کوفیں اور فور ویل جیپیں لے کے مزے اڑا رہے ہیں آپ کے پیسوں سے، ان کا عقیدہ ختم کوئی تعلق نہیں، اگر ہے تو اپنے بڑوں کی خبر لیں، انہوں نے یہ کیوں پڑھے کلمے، یہ درود کیوں پڑھا نبی اشرف علیہ السلام، موجودہ ملی یکجہتی کونسل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، غیرت کی بات پہلے بیان کر چکا، اللہ بد مذہبوں سے تعلق قائم نہ رکھے، کوئی شک نہیں ہم امن پسند ہیں، جھگڑا پسند نہیں، کانگریسی ذہن نہیں، پاکستان بنانے والے ہیں، ہمیں پاکستان عزیز ہے، جو اس کو برباد کرے اس کے خلاف ہیں، کسے باشد، اس حد تک ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے ہے، لیکن عقیدے میں بڑا فرق ہے، جب اٹھیں گے کوئی تکیے کے طور پہ ایک دوسرے کے پڑھ لیں تو اور نہ، ورنہ ہر ایک اپنے اپنی نماز پڑھتا ہے، اس سے پتہ چلا جب دل ہی نہیں ملتے تو ظاہر میں ملنا چے مانا دارد، اصل یہ ہے کہ دل مل جائیں، اللہ اس ملک کو اختلاف سے بچائے، انتشار سے بچائے۔ کچھ عرصہ قبل دونوں حدیث کے دوران ایک سوال کے دو آپ نے بتایا تھا کہ ناجائز ہے تو رکھے وہ بد مذہب ہے، تو کوئی سننے والا مگر سیاسی سطح پر بد مذہب سے تعلق رکھتا ہے کیا وہ تعلق بند میں اس بند یا اسی کی تعظیم کرنے والے مستروں کے رکھنے والے ان کو اپنی داخلی جلسوں میں بلانے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اہل سنت کو تفریق سے بچائے، اہل سنت کو اختلاف سے بچائے، ہم مولوی ہوں یا لیڈر یا آپ سنی عوام ہم معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء کا گروہ ہے، تھوڑی بہت ہی غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس کو لے کے کیچڑ نہ اچھالیں، تفریق کی دراڑیں نہ ڈالیں، بلکہ کوشش کریں کہ سنی مل کے رہیں، اتحاد میں بڑی برکت ہے، متحد ہو جائیں، جو جس کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اپنی غلطی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد مذہب کی تعظیم سے بچائے، بد مذہب کی صحبت سے بچائے، بد مذہب کی توقیر سے بچائے، بد مذہب کھانے پینے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔